الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن نہ سودا ہوگا نہ دوستی ہوگی نہ سفارش، اور کافر ہی ظلم کرنے والے ہیں. گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ابواب البر میں سے اللہ کی راہ میں جان خرچ کرنے کا، جان لگانے کا ذکر فرمایا تھا اور اس کے واقعات بیان فرمائے تھے. اس آیت میں اور اس کے بعد کئی آیتوں اور رکوعوں کے اندر بارہا اللہ کی راہ میں مال لگانے کی تفصیلات موجود ہیں. اس آیت میں بھی اسی کا مطالبہ اور تاکید ہے کہ ایمان والو، جب تک تمہارا اختیار اس دنیا میں اور زندگی باقی ہے اور اللہ کا دیا ہوا رزق تمہارے پاس موجود ہے، اس کو اپنی آخرت کا ذخیرہ اور ذریعہ آخرت سنوارنے کا بنا لو. کیونکہ جب قیامت میں تم دوبارہ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھو گے، اس وقت چاہو گے کہ تمہارا مال تمہارے کام آئے. تو دنیا میں مال کے کام میں آنے یا اپنے کام بنانے کی جتنی شکلیں ہیں، وہ ان شکلوں میں سے کوئی بھی قیامت میں نہیں ہوگی. اعمال کا لین دین نہیں ہوگا کہ تمہارا کوئی عمل تم کچھ پیسے دو تو وہ تو کوئی تمہیں اپنی نیکیاں دے دے، ایسا نہیں ہوگا. ولا خلتن، یہاں دوستی اور تعلقات کی بنیاد پہ کام چلتا ہے، وہ بھی نہیں ہوگا. ولا شفاعتن، یہاں پہ سفارش، بڑے لوگوں کی سفارش کروائی جاتی ہے اور اس ذریعے سے اپنے کام بنوائے جاتے ہیں. کوئی بے ایمان مر گیا، اس بے ایمان کا کوئی بڑا رشتہ دار ایمان والا تھا، اس کی سفارش سے اس بے ایمان کو بخشا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوگا. والکافرون ہم الظالمون، اور کفر کرنے والے، انکار کرنے والے، یہ ظالم ہیں کہ یہ لوگ جان کو اور مال کو اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے. اگر لگاتے بھی ہیں خدمت خلق میں، تو چونکہ اللہ پر ایمان نہیں ہے تو پھر ان کے خرچ کا اعتبار ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. تو بے موقع صرف ہو رہا ان کی جان بھی، اب یہ بھی تو بارڈروں کے اوپر جا رہے ہیں اور مر رہے ہیں وطن کی حفاظت کے خاطر، اپنے آپ کی جان کی حفاظت کے خاطر، اپنے گھر والوں کی عزت بار کی عزت کے خاطر اگر کوئی جان دیتا ہے تو وہ بھی تو ایک بہادری کا کام ہے، وہ بھی تو ایک ایسا وصف ہے جو قابل تعریف ہے. نہیں، والکافرون ہم الظالمون، یہ بے موقع صرف کرنے والے لوگ ہیں. کیونکہ جب ایمان سے خالی ہے، اس کے پھر کسی عمل کا بھی اللہ کے ہاں اعتبار نہیں ہے. تو اس کی جان اگر جاتی ہے وہ بھی ضائع اور کچرا شمار ہوگی، اس کا مال اگر لگتا ہے کسی خدمت خلق کے کام میں، وہ بھی وہ اللہ کے راستے میں شمار کیے جانے کے قابل نہیں ہے. تو تم ایسے نہ بنو. اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے. آیت الکرسی، اس کی بڑے فضائل ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے سیدتو آیل قرآنی آیت الکرسی، قرآنی آیتوں کی سردار. فوائد میں یہ بات ہے کہ شیاطین سے نظر نہیں آنے والی مخلوق کے شر سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو بستر پہ آنے کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لے، صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں جا سکتا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جس کو جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے، اگر اس میں شیطان ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور اگر وہ اس میں نہیں ہے تو اس کے قریب بھی نہیں آتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو المنذر، بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم تر آیت کون سی ہے، سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آیت الکرسی. سوچ کے جواب دیا کہ آیت الکرسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیہنک العلم کل یا ابو المنذر، کہ تم کو علم مبارک ہو یا ابو المنذر. نمازوں کے بعد اس کے پڑھنے کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، فضائل ہیں اس کے بھی، کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. جیسے ہی وہ مرے گا تو اللہ پاک اس کو جنت والا آرام اس کو قبر میں عطا فرما دیں گے اس کی تلاوت کی برکت سے ہر نماز کے بعد. شیاطین سے حفاظت کے حوالے سے جو روایت گزری ہے، اس میں آیا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے شیطان سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ مفتی زلی خان رحمۃ اللہ علیہ جو عملیات کے لائن کے کافی ماہر تھے وہ فرماتے تھے کہ باطل کا اور شیاطین کا جس قدر دنیا میں زور بڑھ رہا ہے تو ہماری قوت مدافعت اور ہماری قوت ایمانی اسی حد سے کم ہو رہی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر جو وعدے اور بشارتیں ہیں، جو فائدے ہیں، وہ تو جھوٹے ہو نہیں سکتے۔ اب یہ ہوتا ہے، یعنی اس زمانے میں ہم کو جو ہمارے وظائف ہیں یا جو فوائد جس عمل پہ بتائے گئے ہیں، اس عمل میں کثرت، اس عمل میں اضافے کی ہم کو ضرورت ہے۔ تو جو کام پہلے ایک دفعہ پڑھنے سے ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں اب آپ کو 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 25 دفعہ، 40 دفعہ پڑھنا پڑے گا، ہر آدمی کے اپنے حالت کے لحاظ سے۔ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کوئی ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھا اور اس نے اپنے اندر اس کی تبدیلی کو نہیں پایا، محسوس نہیں کیا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے اوپر اثر نہیں کر رہی۔ نہیں، وہ ضرور اثر کرے گی، اس کا ڈوز بڑھانا پڑے گا۔ 1 ml کے بجائے 2 ml، 3 ml، 4 ml، 5 ml کا قصہ ہے کہ اس کا ڈوز بڑھانا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ دن میں جو بندہ 25 مرتبہ پڑھے گا، کم سے کم ہر ایک کو پڑھنا چاہیے، کم سے کم تعداد وہ ہے 25۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی دن میں 100 دفعہ پڑھ لے، تو اس لائن کے جو ماہرین ہیں فرماتے ہیں کہ شیاطین اس کو اپنا سردار مان لیتے ہیں، اس کو ستانا تو درکنار، اس کے حکم کے گویا وہ اپنے طور پہ تابع ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دن میں 100 مرتبہ پڑھنے کا بہت سارے ہزاروں لوگوں کا معمول ہوتا ہے، ہم بھی بنا سکتے ہیں، اور 100 اگر مشکل ہو جائے تو 25 تو دن میں پڑھ ہی سکتے ہیں، اور اگر یہ بھی مشکل ہو جائے تو ہر نماز کے بعد تو پڑھا ہی جا سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اور شروع میں تھوڑی عادت ڈال لیں تو اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیتے ہیں، آپ سنت کے لیے جگہ بدلتے ہیں فرض کے بعد، اتنی دیر میں ہو جاتا۔ بہرحال بہت بڑی آیت ہے یہ، اعظم آیت فی القرآن۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا 17 دفعہ ذکر ہے، اس میں ظاہر، اس میں ضمیر کی شکل میں اللہ کا 17 دفعہ ذکر ہے۔ اللہ کے کمال ذات کا ذکر ہے، اللہ کی کمال صفات کا ذکر ہے۔ 10 جملے اس میں آئے ہیں، اس میں سے ایک ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ وہ ہستی ہے، خود اللہ کسے کہتے ہیں؟ علم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال۔ اس ذات واجب الوجود کا نام اللہ ہے، جس کا، اس کی موجودگی، جس کی حیات خود اس کی اپنی ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ایگزسٹ کرتی نظر آتی ہے ہم کو، اس کو اللہ نے وجود دیا ہوا ہے، اللہ کو کسی نے دیا ہوا نہیں ہے، اس کا اپنا ہے۔ المستجمع لجميع صفات الکمال، اور ایک موجود اور وجود میں جو کمال چاہیے، کوئی کمال ایسا نہیں ہے جس سے اللہ کی ذات خالی، سب اللہ میں موجود ہے، جميع کمالات اللہ میں۔ المنزہ عن النقص والزوال، اور کوئی چیز ہے لیکن سیٹسفیکشن نہیں ہو رہا، تسلی نہیں ہو رہی، اس درجے میں بھی ہوتی ہے، جیسے ہمارا ایمان ہے، کمزور ایمان، جیسے ہماری صفات ہیں۔ اب ایک حافظ صاحب ہے، حافظ صاحب ایک وہ بھی ہوتے جن کو پورے قرآن میں ایک بھی غلطی نہیں جاتی، ایک حافظ صاحب وہ بھی ہوتے جو دن میں ایک پارہ بھی مشکل سے سناتے، حافظ ہیں دونوں لیکن صفات کے اعتبار میں فرق پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کامل صفات والے ہیں، ایسی صفات ہیں ان کی کہ اس میں نقص کا کوئی گزر نہیں ہے۔ بس زوال، اور سب سے بڑا نقص ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک چیز موجود ہو اور پھر کچھ دنوں کے بعد میں وہ موجود نہ ہو، تو فنا اور زوال کی جو صفت ہے، اس نقص سے تو اللہ کی ذات ہمیشہ کے لیے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، خاص طور پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، الحی الذی لا یموت، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، جو جس کو کبھی موت نہیں آتی، جو جس کی عدم کبھی اس پہ گزرتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی وہ ہی نہیں یا کبھی وہ نہیں رہے گا، کبھی اس پہ ایسا لمحہ نہیں آتا کہ وہ عدم آشنا ہوا ہو، فنا سے متصف ہوا ہو، وہ کچھ دیر کے لیے ایگزسٹ نہ کرتا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ ابتدا سے پاک ہے، وہ انتہا سے پاک ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ قدیم ہے، یہ سارے یہ الحی کی تعبیرات ہیں۔ القیوم، سب کو قائم رکھنے والا، سب کو قائم رکھنے والا، جو چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے وہ اللہ کی قیومیت کی وجہ سے ہے، اور ہر ایک کو جو بھی چیز اس وقت حاصل ہے یا ہوتی ہوگی یا اس سے پہلے کبھی تھی، وہ مسلسل اللہ پاک کے اس کو وہ دیتے رہنے سے تھی، ہے اور رہے گی۔ جس کو جو چیز حاصل تھی اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا مسلسل رکھنے کے لیے، تو تھی، جو حاصل ہے اللہ مسلسل دے رہے ہیں اس لیے ہے، جو ہوگی وہ اس لیے ہوگی کہ اللہ پاک مسلسل دیں گے تو حاصل ہوگی ورنہ نہیں. جو چیز بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ایک مرتبہ آنکھ کی اور دیکھنے کی قوت ہم کو مل گئی, نہیں, ہر لمحہ مل رہی ہے. سننے کی قوت ہے, ہر لمحہ مل رہی ہے. ہمارا وجود ہے, اس کے اندر باڈی شیلز, وہ مرتے رہتے ہیں زندہ ہوتے رہتے ہیں. تو جو مر رہے ہیں وہ ہمارا اپنا وجود ہے. جو زندگی مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہر لمحہ مل رہی ہے. القیوم, اور صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے, پوری کائنات کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اور صرف اب نہیں ہے, ماضی اور مستقبل میں بھی یہ تھا اور رہے گا. الحی القیوم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے. الحی القیوم کے بارے میں دو روایت یا اس سے بھی زیادہ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اسم اعظم میں سے. اسم اعظم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا وہ نام, الذی اذا دعی بہ اجابہ, کہ جب بھی اس کے واسطے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں. یہ ہے الحی القیوم. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں کو سورہ بقرہ سب سے بڑا ہے, سورہ بقرہ کے اندر الحی القیوم کی حیثیت دل کے جیسی ہے اور باقی آیتوں کی حیثیت بدن کے باقی اعضاء کی طرح ہے. جتنے مضامین پہلے گزرے, جتنے مضامین آگے آ رہے, انہوں نے ایک تشریح کی ہے جس کے حساب سے یہ حیات اور قیومیت کی تشریح ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے اس کا شروعات کی ہے. تو وہ جو کتاب جس کے اندر جو ہر شعبے سے بالا تر ہے اور ذریعہ ہدایت ہے, ھدی للمتقین. ہدایت کیا ہے؟ آب حیات ہے جسے زندگی ملتی ہے, اس کا ذکر کیا. تو ابتدا اس سورت کی جو ہوئی آب حیات کے ذکر سے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کفر کا اور نفاق کو, منافقین اور کافرین کا تذکرہ فرمایا جو اس حیات کے دشمن ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کے اندر انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا, ہر فرد کی. پھر اس کے بعد نعمتوں کا ذکر کیا, نعمتوں کی حیات کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا کیے جانے کا, تخلیق کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل میں, اب ہر جو مضمون آ رہا ہے اپنے ساتھ کئی اور مضامین کو ساتھ میں لیا ہوا ہے. تو اس کے بعد بنی اسرائیل ایک خاندان کی حیات کا ذکر ہے, پھر وہ لمبا سلسلہ چلا ہے ان کی حیات اور قیومیت. پھر اس 14 رکوع تک یہ سلسلہ چلتا رہا, 15ویں سے جو شروع ہوا تو دوسرا خاندان بنی اسماعیل کا تذکرہ جو آیا وہ دوسرے خاندان کی حیات اور قیومیت کا ذکر فرمایا. اس زمن میں متعلقہ کئی چیزیں ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے اقسام حیات کو بیان کیا جو بظاہر حیات نہیں لگتے, حکم جس کو کہتے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ظلمن کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قصاص لو. اب قصاص کی جو ظاہری شکل ہے وہ موت ہے, لیکن فرمایا گیا کہ قصاص لو کیونکہ اسی ولکم فی القصاص حیات, اسی میں زندگی ہے. میراث کے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے, کہا کہ اس کے ذریعے سے مالی نظام یا انصاف خاندانوں کے اندر اور مال کی حرص کا خاتمہ ہو کر کے جو چیز جس کی اس کو زندگی ملنا چاہیے اسے زندگی ملے گی. میراث سب کو ویسے تقسیم کی جائے گی جیسے حکم ہوا ہے, وصیت ویسے پوری کی جائے گی جیسے کہ حکم ہوا ہے. صبر کا حکم دیا گیا کہ حالات ناگوار آ گئے تو صبر کرو, طاعتوں پہ جمنا ہے تو صبر کرو, گناہوں سے بچنا ہے صبر کرو. صبر دیکھا گیا تو صبر کیا ہے؟ بند دروازہ ہے. لیکن فرمایا گیا الصبر مفتاح الفرج, کہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرے 10 کھل جاتے ہیں. ایک بند ہو کے 10 کھل گیا تو کون بولے گا کہ زندگی نہیں موت نصیب ہوئی, بلکہ موت کا خاتمہ ہوا, حیات بخشی گئی. صبر کا حکم میدان جہاد کے اندر ہو, اپنے عام زندگی کے اندر ہو, نجی زندگی میں ہو, معاشرتی زندگی میں ہو. روزے کا حکم دیا گیا, روزہ بھی حیات سے متعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا نہیں کھاتے, پانی نہیں پیتے, خواہشات سے رکتے, ایک ٹائم تک کھانے پینے کے اوقات تبدیل کر دیتے تو روح کو زندگی ملتی ہے, حیات نصیب ہوتی ہے. نکاح کے, طلاق کے, ایلا کے, خلع کے, یہ سارے مسائل کو, عدت کے, یہ سارے بیان کیے گئے. اگر ان پر عمل کیا جائے گا تو ان کی وجہ سے معاشرتی زندگی کو زندگی اور حیات ملتی ہے, معاشرت کو, سوسائٹی کو ایک زندگی ملتی ہے. زوجیت کے حقوق ادا کرنے کی نوعیتیں اور تفصیلات بتائی گئی. کیوں؟ اگر ان احکام پر عمل کیا جائے گا تو یہ جو آئلی زندگی ہے, ازدواجی زندگی ہے, میرڈ لائف ہے, اس کو زندگی ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے دو واقعات ذکر فرمایا آیت الکرسی سے پہلے, اس کے اندر جہاد کا ذکر ہے. جہاد کے ذریعے سے انصاف کو زندگی ملتی ہے, جہاد کے ذریعے سے صلاح اور نیکی کو زندگی ملتی ہے, یہ اس کی حیات کا ذکر ہے. پھر آیت الکرسی کے بعد میں تین اور واقعات اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر زندگی بخشے جانے کے جو ہیں آگے آ رہے ہیں ان کو ذکر فرمایا، حضرت عزیر کے ساتھ کے جو ایک بستی تھی اس بستی کا ذکر، نمرود کے سامنے نمرود کا کے ساتھ حضرت ابراہیم کا جو مکالمہ ہے اس کے اندر حیات کا، اللہ کے محیی ہونے کا ذکر، پھر خود حضرت ابراہیم نے جو سوال کیا تھا کہ اللہ آپ زندہ کیسے کرتے ہیں مجھے بتائیے، اس کا ذکر، یہ تین واقعات میں خاص طور پر غیبی انداز سے زندہ کیے جانے، اللہ کی صفت احیاء کی تجلیات کو اور اس کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے ذکر کیا کہ تم جو مال خرچ کرتے ہو، جو بیج ڈالتے ہو، دیکھنے کو تو وہ زمین میں جا کے چھپ گیا لیکن وہ آگے آنے والے نئے درختوں کے، نئے پودوں کے، نئے شاخوں کے، نئے پھل اور پھولوں کے پیدا ہونے، ان کی حیات کا ذریعہ ہے۔ پھر آخر میں اس سورت کو ختم کیا للہ ما فی السماوات اور آمد الرسول پہ، وہاں پر ایمان، توبہ اور استغفار کا ذکر ہے کہ ایمان، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے دائمی حیات حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ پورا قرآن اور پورا سورہ بقرہ یہ حی و قیوم کی صفات کے گرد گھومتا ہے، ان کے مظہر کے گرد گھومتا ہے۔ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ بہرحال یہ خاص صفات ہیں اللہ کے، الحی القیوم۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے قدرت سے، اللہ کے حکم پر مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یا حی یا قیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ کے جو کاروبار ہیں، کام ہیں، ان کاموں میں سے ہم جو کام کرتے ہیں، فرمایا جا رہا کہ تم خود جیسا مت سمجھو اپنے خدا کو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سالہا کروڑہا کروڑ ارب ہا ارب سالوں سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے، اس میں کام چل رہے ہیں، اللہ چلا رہے ہیں اور تھکنے کا نام نہیں ہے، نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی ملکیت کہ زمین آسمان میں تم کو جو چیز موجود نظر آ رہی ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ مالک اسے کہتے ہیں کہ جو جب چاہے اس کے اندر جیسا چاہے تصرف کر سکے، اس کو اپنی طرح یوز کر سکے۔ وہ تو آسمان و زمین کی ہر چھوٹی بڑی چیز وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کا جلال جبروت اس لیول کا ہے کہ اللہ کے آگے انسانوں کی، مخلوقات کی حیثیت یہ ہے کہ کوئی اللہ کے مخلوقات میں تصرف کرنا، ان کو اپنے حساب سے یوز کرنا تو اور چیز، ایک ہے ہماری اپنی ذات، اس کے اندر ہم اپنے اختیار کا استعمال کرتے، اور ایک ہے دنیا، تکوینی امور سے تعلق رکھنے والے، بارشوں کا برسنا ہے، اناجوں کا اگنا ہے، دن رات کا آنا جانا ہے، موسموں کا تبدیل ہونا ہے، وباؤں کا پھیلنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جو چیزیں ہیں، زندگی کا ملنا ہے، موت کا ملنا ہے، بیمار پڑ جانا ہے، شفایاب ہو جانا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر انسانی کاموں کو دخل نہیں ہے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایسی چیزوں کے اندر کسی میں سفارش کی مجال تک نہیں ہے کہ اللہ کے حکم اور اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے۔ قیامت میں جو سفارش کے واقعات ہیں وہ اللہ کی اجازت سے ہوں گے، بغیر اجازت کے چلو میں کر لیا تو انہوں اگنور کر دیں گے، ایسا نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، بغیر اللہ کی مرضی اور اجازت کے کوئی سفارش تک کی جرت نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اچھا یہ سفارش کا جو مضمون ہے یہ اس معنی میں اہم ہے کہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن سفارش کا انکاری ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ بولے کہ بھائی آپ میری اجازت کے بغیر، اسٹوڈنٹ کو کوئی پرنسپل بولے اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مدرسے سے نہیں جا سکتے، اسکول سے نہیں جا سکتے، اس کا مطلب یہ اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، اور اس کا مطلب اسی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اجازت کے ساتھ جا سکتے۔ یہ جو تعبیر ہے، بولنے کا انداز ہے، اس کے اندر خود یہ اس بات پایا جاتا ہے، یہ بات، یہ حقیقت موجود ہے کہ ہوگی سفارش، اللہ کے حکم سے ہوگی۔ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ طہ کے اندر ذکر کیا، سورہ نبا میں ذکر کیا، خود یہاں پر ذکر کیا، دوسرے اور مقامات پہ ذکر کیا، یہی کہا میری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، مطلب ہوگا نا، مرضی کے ساتھ ہوگا، یہی مطلب ہے۔ تو اب اس کو بنیاد بنا کے اگر کوئی ضد پکڑے، ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دلیل سے سمجھنا چاہے تو خود اس میں دلیل موجود ہے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، فرشتے منہ نہیں کھول پائیں گے مگر رحمان جس کو اجازت دے، مطلب جس کو رحمان کی اجازت ملے گی وہ کھولے گا منہ۔ لا یشفعون الا لمن ارتضی، وہ سفارش نہیں کر پائیں گے مگر اس کی جس کی سفارش اللہ کو منظور ہوگی. خود یہاں پر منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو سفارش کرتا ہے مگر اس کی اجازت سے. سب جگہ یہی مضمون ہے. تو اس میں جہاں پر اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کر پانے, جرت تک نہیں کرنے کا, دم نہیں مارنے کا بیان ہے, وہاں پہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم سے جس کو اللہ کو منظور ہوگا پھر یہ کام ہوگا. اور احادیث میں تو یہ مضمون بہت کثرت سے آیا ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حساب شروع ہوگا وہ سفارش سے تو ہوگا نا. مقام محمود جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے, صاحب المقام المحمود حضور کا ایک وصف ہے, ایک مقام ہے, درجہ ہے, وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہی ہے کہ پوری خلقت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک ہونے والے آخری انسان جس میدان قیامت میدان حشر میں جمع ہوگی اور سب پریشان ہوں گے. لوگ سال ہا سال گزر جائیں گے اور سینکڑوں سال نہیں ہزار ہا سال گزر جائیں گے اس بورانی میں کہ پتہ نہیں آگے ہمارا کیا ہونے والا ہے. اس بورانی میں اس پریشانی میں جب خلقت ہوگی تو وہ یہ سوچے گی کہ جو حشر ہوتا ہے ہو جائے, لیکن ہو تو صحیح, جو ہمارا انجام ہوتا ہے ہو جائے, اچھا یا برا, لیکن شروعات تو ہو, پتہ تو چلے کہ کیا ہونے والا ہے. بولیں گے کہ بھائی اللہ سے یہ دعا کرنا ہے, اللہ کو یہ منوانا ہے کہ آپ ہمارے مان لیں اور حساب شروع کر دیں, دربار لگا دیں, شروع کر دیں دربار. حضرت آدم کے پاس جائیں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ہر ایک دوسرے کے پاس بھیجاتا ہوا, پھر آخر میں حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ان کے پاس جاؤ, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ انا لہا, ہاں یہ کام میں کروں گا. سب کہہ رہے تھے کہ لستو لہا, یہ کام ہمارا نہیں ہے, سفارش کا کام ہمارا نہیں ہے. حضور کہیں گے انا لہا, ہاں یہ کام میں کروں گا. پھر آپ جائیں گے, سجدہ کریں گے, سجدے میں اللہ پاک کی خوب گڑ گڑائیں گے اور اللہ کی ایسی حمد کریں گے کہ اس وقت تک کسی نے اللہ کی ویسی تعریف نہیں کی ہوگی, نہ فرشتوں نے, نہ اولیاء نے, نہ انبیاء نے, خود اللہ پاک حضور کی زبان پہ اس کو جاری فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارفع رأسک, سر اٹھاؤ, سل تعطا, مانگو دیا جائے گا, اشفع تشفع, حدیث میں جو لفظ آیا یہ اشفع تشفع, سفارش کرو سنی جائے گی. من الذی یشفع عندہ سے انکار کر رہے, وہ اس کے اندر اس بات ہے, روایتوں میں تو بے شمار روایت, فرشتوں کی سفارش ہوگی, نبیوں کی سفارش ہوگی, ولیوں کی سفارش ہوگی, نیک مومنین کی سفارش ہوگی, اس کا ذکر ملتا ہے, حفاظ کی سفارش ہوگی, علماء کی سفارش ہوگی, شہیدوں کی سفارش ہوگی, یہ سب سفارشوں کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ کا علم علم محیط ہے. ما بین ایدیہم, لوگوں کے سامنے جو احوال ہیں جو اس وقت موجود ہیں وہ اور جو آگے آنے والے ہیں, دونوں کو ما بین ایدیہم, تو مستقبل کا فیوچر کا سارا علم اللہ کو ہے, کس کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے. وما خلفہم, جو اب تک ہو گیا اس کا بھی علم ہے, کوئی چیز اللہ سے کسی کی بھی مخفی نہیں, علم محیط ہے ہر چیز کا, جاندار ہو غیر جاندار ہو, عقل رکھتی ہو عقل نہ رکھتی ہو, ماننے والی ہو نہیں ماننے والی ہو, جیسی ہو سب اللہ جانتے ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اللہ جانتے تو کیا ہوا, ہم بھی جانتے نہیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, بہت تھوڑا علم ملا تم کو, اور جو ملا وہ بھی تمہاری مرضی یا کوشش سے نہیں ملا, اللہ نے جو دیا اتنا ہی ملا. لا يحيطون بشيء, مخلوقات احاطہ نہیں کر سکتے, من علمہ, اللہ کے علم میں سے کسی بھی ایک چیز کا, غور کریں, بشيء من علمہ, معلومات الہیہ میں سے کسی ایک معلوم کے بھی علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. الا بما شاء, مگر اتنا ہی ان یہ احاطہ کر سکتے ہیں جتنا اللہ کو منظور ہوا. یعنی ہم جس چیز کو جانتے ہیں ہم آدھا ادھورا جانتے ہیں, ہم انکمپلیٹ جانتے ہیں, ہمارا جاننا نہیں تقریباً نہیں جاننے کے برابر ہے. ہاں ہمارے اندر جو کمال ہے وہ ہے جہالت کا وصف, وہ ہمارے اندر بھرپور ہے, بھرپور اتنی زیادہ ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ پاک صاحب علم ہے, ان کے علم کے کمال کی کوئی حد نہیں ہے. ہم جہول ہیں, جاہل ہیں, ہم لا علم ہیں, ہم بے خبر لوگ ہیں, ہم معدوم لوگ ہیں. اللہ کے وجود کی تجلی پڑی تو زندگی گزار رہے ہیں, تیر رہے ہیں وجود کے سمندر میں, لیکن ہے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. تو الا بما شاء, جو کچھ ہے بھی وہ بھی انہی کا دیا ہوا. وسع کرسیہ السماوات والارض, یہ تو علم کی بات تھی کہ اللہ کا علم تو کامل اور مخلوقات کا انتہائی ناقص, اور اللہ کی کرسی وسیع ہے آسمانوں کو اور زمین کو, یعنی اللہ کی سلطنت کی حدود کیا ہے؟ بولے یہ جو آسمان نظر آ رہا ایسے سات اوپر تک، یہ جو زمین نظر آ رہی ایسے سات نیچے تک، یہ سب پر اللہ کی سلطنت ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کی سلطنت. وسیع، وسیع کرسی السماوات، کرسی. روایتوں میں آتا ہے کہ کرسی ایک جسم ہے، یعنی کوئی تجلی، کوئی معنوی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے جسامت رکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ویسی کوئی چیز ہے یہ. لیکن فرمایا گیا یہ اتنی بڑی ہے، عرش سے چھوٹی ہے لیکن یہ اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین اگر کسی کے سامنے کرسی کی حیثیت ایسی ہے، جیسے ایک بڑی ڈھال ہوتی ہے نا، شیلڈ ہوتی ہے جس سے جنگوں کے اندر لڑتے کرتے، صحابہ نے مثال دی، اس کے اندر دو چار سکے ڈال دیے جائیں، دینار درہم کے، سات سکے ڈال دیے جائیں سات آسمان کی طرح، سات سکے ڈال دیے جائیں زمین کی طرح، تو وہ ڈھال کے اندر جیسے آ جاتے، کرسی کے مقابلے میں تمام آسمان و زمین کی حیثیت یہ ہے. ایک اور مثال بعض روایتوں میں ملتی ہے کہ اگر ایک ریتیلے میدان کے اندر آدمی جو رنگ پہنتا ہے اپنی انگلی میں، عورتیں پہنتی ہیں، وہ جو چھلا ہے وہ چھلا پھینک دیا جائے ایک ریتیلے میدان کے اندر، تو وہ میدان کے آگے اس چھلے کی جو حیثیت ہے، کرسی کے آگے آسمان و زمین کی بھی وہی حیثیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کرسی وسیع ہے، آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حدود سلطنت ہے جو لامحدود ہے. ولا یعودہ حفظہما، لائق عبادت اس کے سوا کوئی نہیں، ہمیشہ سے وہ زندہ ہے، ہر ایک کو زندگی اور سامان حیات وہ بخشا ہوا ہے، کبھی سوتا اونگتا تک نہیں ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کی ملکیت سے باہر نہیں ہے، اور کسی کی اس کے آگے ذرا سی بھی مجال نہیں ہے، علم کامل، علم محیط اس کو حاصل ہے، اور آسمان و زمین سے بھی پرے اس کی سلطنت ہے. ولا یعودہ حفظہما، ان سارا انتظام یہ سنبھالتا ہے، تھکتا تو ہوگا نہیں، لا یعودہ حفظہما، اس کو نہیں تھکاتی ہے ان دونوں کی نگہداشت. وہو العلی العظیم، جب یہ نو جملے بندہ پڑھتا ہے تو زبان پہ بے اختیار آتا ہے، واقعی وہ صاحب مرتبہ عالی، عالی مقام ہے، وہ صاحب عظمت ہے، وہو العلی العظیم. اس میں جو ولا یعودہ حفظہما ہے، جو لوگ اثرات سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کے علاج کے طور پہ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں، تو یہ جو جملہ ہے ولا یعودہ حفظہما خاص کر اثر رکھتا ہے. بارہا اس کے تجربے لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پڑھ رہے ہیں اور اثر نہیں محسوس ہو رہا، چیزیں پائی جا رہی، تو ولا یعودہ کو بار بار دہراتے ہیں، ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ حفظہما، اس سے بڑا فوری اثر پڑتا ہے اور بہت اثر ہوتا ہے. تو یہ اعظم آیت فی القرآن ہے. اس میں جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا 17 دفعہ ذکر ہے، اور اب اس کا بھی تھوڑا جائزہ ہو جائے. اللہ ایک، لا الہ الا ہو، یہ ہو بھی اللہ ہی ہے. الحی اللہ ہے، القیوم اللہ ہے. لا تأخذوہ، یہ ہو بھی اللہ ہے. لہو ما فی السماوات، یہ بھی اللہ ہے. من ذا الذی یشفع عندہ، یہ بھی اللہ ہے. الا بإذنہ، ہی یہ بھی اللہ ہے. یعلم میں ایک ضمیر ہے، پروناؤن ہے، وہ بھی اللہ ہی ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ ہے. الا بما شاء میں اللہ ہے. وسع کرسیہ، اللہ ہے. ولا یعودہ، اللہ ہے. وہو اللہ ہے، علی اللہ ہے، عظیم اللہ ہے. وہو العلی العظیم، لوگ کہتے ہیں یا علی کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علی اللہ ہے. یا علی اللہ کا بھی تو اسم ہے نا، تو اس حساب میں یا علی اللہ کے ورد رکھا، اللہ کے نام کا ورد رکھا جا سکتا ہے. ہاں، کوئی مخلوقات میں سے علی نام کے بندے، چاہے وہ ولی کامل اور ولیوں کے سردار حضرت علی خود کیوں نہ ہو، ان کو اگر حاضر و ناظر جن کے یا علی کہیں گے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ مخلوق حاضر ہونا، ناظر ہونا، ہر وقت ہر جگہ موجود اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہونا، یہ بس صرف اللہ کا ہے، یہ نہ ولیوں کو حاصل ہے نہ نبیوں کو حاصل ہے. تو حضرت علی کیسے ہو سکتے ہیں اس مقام کے حامل؟ لا اکراہ فی الدین، اس کے بعد فرمایا گیا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا. من الغی، سرکشی کے راستے سے علیحدہ ہو کے. فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا منکر ہوگا. ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو ایسا کرنے والے نے ایک مضبوط رسی کو تھام لیا، پکڑ لیا. لن فصام لہا، اس رسی، وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، لن فصام لها، وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ دعوی ایمان سننے والے ہیں اور نیت قلب جاننے والے ہیں. بعض صحابہ کرام اسلام سے پہلے، جو اسلام لانے سے پہلے جو حالت تھی، یہ مدینہ کے اندر بعض انصار جن خواتین کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے، یا تو پیدا نہیں ہوتے یا پیدا ہو گئے تو پھر زندہ نہیں رہتے، وہ لوگ منت مانتے تھے، کیونکہ اس وقت تک اسلام نہیں آتا تھا تو مذہب برحق یہود تھا اہل کتاب ہونے کی وجہ سے. تو وہ لوگ یہ نیت کرتے تھے، عورتیں یہ نظر مانتے تھے کہ اگر ہمیں اولاد ہوئی اور زندگی اس کو ملی تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے. اب جب بنو نذیر جلا وطن ہوئے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے 6 سال کے بعد، 5-6 سال کے بعد میں، تو بنو نذیر تو سارے یہودی تھے، یہودی قبیلہ تھا، اس میں ان انصار کے بچے بھی تھے جو اسلام سے پہلے ان کے حوالے کر دیے گئے تھے اور یہودی بنا دیے گئے تھے اور اب یہودی تھے. تو ان لوگوں نے اجازت چاہی تھی کہ ہم زبردستی ان کو روک لیں گے اور اسلام مسلمان بنوا لیں گے. لیکن نبی نے کہا لا، یہ آیت اتر گئی، لا اکراہ فی الدین، اس معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. لا تکریہ فی الدین کا معنی اس میں دو، لا اکراہ کے دو مطلب بنتے، ایک یہ کہ اسلام کے اور دین کے معاملے میں زبردستی ہو ہی نہیں سکتی، مطلب کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے زبردستی یہ کام کروا لیا گیا، ممکن ہی نہیں ہے. وجہ کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، اور دل پہ کس کا زور، جو بھی زور ہوگا باڈی پہ ہوگا، جان پہ ہوگا. ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق دل سے ہے، دل پہ تو کسی کا بھی زور نہیں چلتا. مان لیجئے اگر کسی کے زبردستی بلوانے پہ کوئی بولا ہے تو زبان بولی ہے، دل تھوڑا ہی. تو لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہو ہی نہیں سکتی، ایک مطلب یہ ہے، ممکن ہی نہیں ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ لا تکریہ فی الدین، اے ایمان والو تم ایمان کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں جبر سے کام مت لو. تو صحابہ نے اجازت چاہیے تھی، منع کیا گیا کہ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، اگر ایمان لانا ہے تو خود سے اپنی مرضی سے ایمان لائے، نہیں اگر نہیں لانا ہے تو نہ لائے اور جہنم کے حوالے ہوں، آخر جہنم کو بھی تو بھرنا ہے کسی نہ کسی سے. یہاں پر اب لوگوں کو دو چیزوں سے لے کر بڑا شبہ ہوتا ہے، تاکہ بعض دفعہ مدرسے میں بچے بھی، تعلیمی سختی ہوتی ہے نا کہ بھئی یہ تو ہوم ورک کرنا ضروری ہے، نہیں تو یہ ہو جائیں گا کہ آپ کے امتحان میں نہیں بیٹھنے دیں گے، آپ کے نمبر کاٹ دیں گے، آپ کا یہ ہو جائیں گا وہ ہو جائیں گا. تو بچے بولتے بھائی دین میں تو زبردستی نہیں، یہ مدرسے میں ہوتے ہیں یہ حالات. اچھا یہ تو ہے بچوں کا حال. اب جو سمجھدار بنتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کہتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، حالانکہ پھیلا بھی جتنی جنگیں ہیں ساری تلوار سے ہی ہوئی ہیں، جنگ تو تم جا کے کلمے سے نہیں کر رہے تھے، تلوار سے ہی کر رہے تھے، تو پھر تلوار سے اسلام پھیلا اور یہ لائق رہا کی بات اسلام کرتا ہے، نمبر ایک، یہ ایک سوال جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں ہے کیا کہ اگر کوئی اسلام سے پھر جائے تو اس کو قتل کر دو، تو مرتد کی سزا تو قتل ہے، تو مطلب کسی کو مسلمان رکھنا ہے تو قتل کے ڈر سے بچنے کے واسطے اس کو مسلمان رکھو، یہ بھی زبردستی ہو گئی. تیسرا یہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، زنا کر رہا، اگر شراب پی رہا، تیسری پہ تہمت لگا رہا، ڈاکہ ڈال رہا، چوری کر رہا، تو اس کے لیے سزائیں ہیں، مطلب چوری سے بچنا، ہاتھ نہیں کٹنا ہے تو چوری سے بچو، اگر ہاتھ پیر نہیں کٹنا ہے تو ڈاکے سے بچو، اگر کوڑے نہیں پڑنا ہے تو زنا سے بچو، رجم سے بچنا ہے تو زنا سے بچو وغیرہ. یہ جو سزائیں ہیں، تعزیرات ہیں، یہ حدود اور تعزیرات کے حوالے سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ تو جبر ہے، اور لگتا ہے کہ بڑا وزن ہے شاید ان سوالات کے اندر. اتنا بودا اعتراض ہے اور شبہ ہے، اتنا کمزور ہے یہ. آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو امریکہ آئیں، آپ چاہیں تو نہ آئیں، لیکن جب آپ امریکہ آ گئے پھر آپ انڈیا کے قانون فالو تھوڑے کر سکتے، امریکہ کے علاوہ کہیں کے بھی نہیں کر سکتے. اب اگر کوئی یہ بولے کہ یہاں کے لوگ فورسفلی منواتے ہیں، تو اس سوال میں جو جان ہے اتنی ہی جان یہ سوال میں بھی. ہر ملک کا ایک انتظامی قانون ہوتا ہے، وہ انتظامی چیزیں ہیں وہ، ورنہ آپ کو اگر جبر تو جب بولیں گے کہ جب امریکہ کی طرف سے یہ پیغام جائے کہ سارے لوگ امریکہ آؤ ورنہ جان سے جاؤ، یہ تو کبھی نہیں رہا، بلکہ ابھی الٹا چل رہا سلسلہ ہر جگہ. تو لا اکراہ فی الدین، چاہے وہ تعزیرات ہوں چاہے وہ حدود ہوں، مطلب آپ نے مان لیا ہے کہ اللہ آپ کا حاکم ہے، تو پھر جو قانون وہ لاگو کریں گے، جس کام کا وہ پابند کریں گے، میں اس کا پابند ہوں کیونکہ میں ایک دفعہ مان چکا ہوں. اب اگر جب میں مانا تو یہ بھی مانا کہ اگر میں حکم سے سرتابی کروں گا تو پھر میں سزا کا بھی مستحق ہوں. جب یہ مانے اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب میری سوچ اللہ کے تابع، وہ عقیدہ رکھوں گا جو ان کو مطلوب ہے. ویسی عبادت کروں گا جیسا ان کو چاہیے، ویسا اپنے گھر میں رہوں گا، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، جاب پہ، ادھر ادھر، سب جگہ، انسانوں کے ساتھ ہر جگہ ویسا رہوں گا جیسا ان کو چاہیے، اخلاق میرے ویسے ہوں گے، مزاج اپنا ویسا بناؤں گا جیسا ان کو چاہیے، حکومت کرنا پڑا تو ویسے کروں گا جیسا ان کو چاہیے۔ یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ اور پھر اسی میں یہ بھی ہے، اگر میں ایسا نہیں کرا تو پھر میں ان کی بیان کردہ سزاؤں کا مستحق ہوں۔ مطلب مان کے آئے ہیں، جب مان کے آئے ہیں تو زبردستی کدھر ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، اس کے بعد اب یہ جو بات کی جاتی ہے کہ بھائی اسلام تو تلوار سے پھیلا، زور سے پھیلا، فور سے پھیلا، اسلام ایک آدمی سے پھیلا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب شروع ہوا تھا کس نے زور ڈالا تھا؟ 13 سال تک تو مسلمانوں کی وہ مظلومانہ صورتحال تھی کہ کوئی ظلم ان سے باقی نہیں رکھا گیا تھا۔ اس وقت تک جتنے لوگ مسلمان، وہ لوگ مل کے باقی اسلام پھیلائے، مدینہ میں اسلام پھیلائے، پورے جزیرۃ العرب میں پھیلائے، مصر میں، شام میں، ادھر سب پھیلائے، عرب ملکوں میں، عجم میں، ایران میں، فارس میں، ادھر سب جگہ پھیلائے دین، افریقہ میں۔ تو وہ لوگ جو ادھر ادھر گئے وہ کب مسلمان ہوئے تھے اور کس کے زور سے مسلمان ہوئے تھے؟ کسی کے بھی زور سے نہیں ہوئے تھے، مظلوم ظلم سہ سہ کے وہ اسلام پھیلائے تھے۔ اسلام میں ہے ہی ایسی خوبی، قد تبین الرشد، اسلام کا حسن اور حق کا حسن اور جمال واضح ہے، من الغی، یہ سرکشی اور باطل کے سے بالکل جدا ہو کے۔ اسلام کا ایمانیات کو دیکھ لیں، عبادات کو دیکھ لیں، معاشرت اخلاق کو دیکھ لیں، سیاسیات کو دیکھ لیں، اس کی جو تعلیمات ہیں نا کہ وہ جو چاہتا ہے ایسا ہو، ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، وہ بہت ہی آئیڈیل چیزیں ہیں۔ وہ اب یہ اور بات ہے، دنیا کو، دنیا والے کچھ سوچ کے بیٹھے کہ ہم کو یہ چاہیے، ہم کو پیسہ کمانا ہے، خاص لوگوں کو پیسہ بڑھانا ہے اپنا، اب ان کو سودی نظام چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ دنیا کے سامنے وہ خاص لوگ تھوڑے، اللہ کے سامنے وہ خاص لوگ تھوڑے ہی ہیں جن کے پاس سودی پیسہ جا رہا، اللہ کے لیے تو پوری دنیا سامنے ہے اور سب کے حساب سے ایک نظام ہے، تو سب سودی نظام تو سب کے حساب کا نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ ایسی جو چیزیں استعماری جو دنیا آج نئی دنیا جو بنائی گئی تھی خلافت کے ختم ہونے کے بعد، خلافت عثمانی کے ختم ہونے کے بعد، اس کے اندر یہی چیزیں ہیں کہ ان کو اللہ کے نظام کے مقابلے میں ایک نظام قائم کرنا تھا، اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے، دنیا کی خاطر نہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے قائم کرنا تھا۔ تو اس کے برائیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے اندر، جو قانون کا جو کی بالادستی دیکھتے ہیں، انصاف دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، وہی تو پھر جگہ جگہ ظلم بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہے نا، اس کا ظالمانہ رویہ لوگ دیکھتے ہیں اور اس کی شکایت کرتے ہیں۔ عورت کا اور مرد کا معاملہ اگر کورٹ میں پہنچ جائے، کتنے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کیا صورتحال ہوتی ہے، کس کی بات سنی جاتی ہے، کس کو فیور دیا جاتا ہے، یہ انصاف تھوڑا ہی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اسلام میں ایسا تھوڑا ہی ہے، اسلام کا حسن، اس کے تعلیمات کا حسن اور جمال بالکل واضح ہے، من الغی، اس کے مقابل کے نقائص سے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اب جو طاغوت کا انکار کر کے ہر لائن میں وہ آئے گا، ویؤمن باللہ، اللہ کو مان لے گا، تو گویا وہ ایک مضبوط حلقے کو، مضبوط ایک رسی کو اس نے تھام لیا جو اس کو کھائی میں، جو اس کو ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچا رہا ہے۔ اب لن فسام لہا، یہ جو تعلق رسی اس نے تھاما ہوا ہے، یہ رسی تو ٹوٹنے والی نہیں ہے، ہاں تم نہیں چھوڑنا، لن فسام لہا، رسی تو ٹوٹے گی نہیں، اتنی گارنٹی ہے، مگر تم نہیں چھوڑنا، اگر تم غفلت کر کے چھوڑ دیے تو پھر تمہارا قصور ہے، اس کا نہیں، واللہ سمیع علیم۔ باقی ہے کہ تم خود کو مسلمان ایمان والا کہتے ہو، پھر یہ جو دعویٰ ہے تمہارا اللہ سن رہے ہیں، علیم، اور جس دل سے، جس نیت سے، جس ارادے سے تم مسلمان ہوئے، وہ سارا کچھ اللہ جانتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست اور کارساز، کام بنانے والے ہیں ایمان والوں کے، وہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکالتے ہیں، روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ شبہات، ڈاؤٹس ہوتے ہیں، وہ ان ڈاؤٹس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے نکالتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ولی، کام بنانے والے۔ خواہشات، نفس کی، دل چاہ رہا اللہ کے حکم کے اگینسٹ جانے، اللہ کے رسول کی سنت کے اگینسٹ جانے، دل چاہ رہا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، تو بدعت کے اور خواہش کے راستے سے، کفر کے اور شرک کے راستے سے بچا کے، ایمان والے کو سنت پہ اور ایمان پہ اور حق پہ قائم رکھنے والی اللہ کی ذات۔ اللہ ولی الذین آمنوا، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کا ساتھ نصیب ہو تو ہی یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں، جس کو حاصل ہے اس کی اپنی ذات سے حاصل نہیں ہے، وہ اللہ نے دی ہوئی ہیں تو حاصل ہیں وہ. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور کافروں کے دوست ہے طاغوت. طاغوت کا اردو میں اگر ترجمہ کریں تو شاید بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیطان بنے گا, شیطان, شیطانی, شیطان سے ریلیٹڈ چیزیں, شیطنت. یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ کافروں کو روشنی سے نکال کر اسلام کی اور حق کی ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں, کفر کی, شرک کی اور خواہشات کی اور بدعتوں کی اس طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار, یہ شیطان بھی اور ان کے پیروکار بھی, ان کے پیچھے چلنے والے بھی, یہ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون, اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ولی الذین آمنوا والے علی آیت سے بعض علماء کرام نے ولایت عامہ اور خاصہ کی بحثیں بھی اخذ کی ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے, ہر مسلمان اللہ کا ولی, اللہ ولی الذین آمنوا کی وجہ سے ایک ولایت لیکن عام ہے جو سب کو حاصل ہے کلمے کی برکت سے, ایمان کی برکت سے, اور اسی کے احترام کا حکم ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کلمہ گو سے اپنا تعلق صرف اس وجہ سے باقی رکھنا کہ وہ کلمہ گو ہے, وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, وہ بھی محمد رسول اللہ کو مانتا ہے, وہ بہت بڑی, اللہ کو بہت پسند ہے, ایمان کے مضبوط ترین اعمال میں سے ہے. ولایت عامہ کی بھی اپنی جگہ بے حد اہمیت ہے, اور پھر ایک ولایت ولایت خاصہ ہے. اب جیسے صالحیت ہے, شہادت ہے, صدیقیت ہے, نبوت ہے, یہ سارے درجے ہیں, تو یہ وہی ولایت کے, اللہ سے قرب کے, قریب ہونے کے کئی سارے درجے ہیں. پھر ہر درجے میں بھی کئی کیٹیگریز ہیں, کئی درجے ہیں وہاں پر بھی. اب نیک ہے تو سب ایک درجے کے نیک نہیں ہیں, شہید ہیں تو سب کی شہادت کا مرتبہ سیم نہیں ہے, صدیق ہے تو اس میں بھی کئی لیول ہیں, انبیاء میں تو ہیں اولو العزم, غیر اولو العزم, پھر نبیوں کے سردار, ان کا مرتبہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ولایت خاصہ نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب